حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارضین، جامع الاولین والآخرین، وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المطهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض کرنے سے قبل، آئیے ہم سبھی حضرات دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، فخر موجودات، تاجداری کونین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود اسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں. زہِ عزت و اعتلائی محمد، زہِ عزت و اعتلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. مکہ عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکہ عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد. خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی جان ایمان، افتخار ایمان، ناز بندگی اور ایک مومن کا سب سے عظیم ترین سرمایہ ہے. اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کا مرکز و محور ہیں. جس کا تعلق حضور سے برقرار ہے وہ تو مومن ہے، اور جس کا تعلق و رشتہ حضور سے کٹ گیا تو وہ دارۂ ایمان سے باہر نکل گیا. اور الحمدللہ اللہ کا ہم اہل سنت والجماعت پر بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ سعادت مندی ہماری جھولی میں ڈالی کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، حضور کی رفعتوں کو بیان کرتے ہیں اور حضور کا دفاع کرتے ہیں اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، حضور کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں اور جو حضور کے دشمن ہیں، حضور سے کٹ گئے ہیں، ان سے ہم نفرت و عداوت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ محبت کا تقاضا، محبت کی علامت، محبت کی نشانی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ساری کائنات کی پناہ گاہ ہیں، جو بھی حضور سے پناہ مانگتا ہے حضور اس کو پناہ دیتے ہیں، جو بھی حضور سے فریاد کرتا ہے حضور اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور فریاد کو پہنچتے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام کے عمل سے اور عقیدے سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے اسلاف کی مختلف عبارتوں کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ گزشتہ تقریباً 6 ہفتوں سے قرآن مقدس کی متعدد آیتوں سے اس عقیدے کی ترجمانی کی جا رہی ہے اور اس عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج میں چند حدیثیں لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، بہت غور سے حدیثیں سماعت فرمائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا عقیدہ کیسا راسخ اور کیسا مضبوط تھا، اور کس طرح وہ حضور کو پناہ گاہ کہتے تھے، حضور کو اپنا ماوا، اپنا ملجا کہتے تھے، اور کس طرح وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر فریادیں پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر اور امام ذہبی نے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے، اور متعدد حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت مختلف الفاظ میں موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر نور پر جلوہ فروز ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، ایک عربی کھڑے ہوئے، یعنی ایک دیہات کے رہنے والے صحابی کھڑے ہوئے، ان کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تہس زدہ پورا علاقہ تہس زدہ تھا، لوگ پریشان تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے بڑے زبردست انداز میں 3 شعر پڑھے، کیونکہ وہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا، انہوں نے شعر کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں فریاد پیش کی، اور شعر کیا تھے، انہوں نے کہا جینا کول ادرا تبنی لبابہا وقد اشغلت ام السبی عن الطفلی وألقت يديها الفتاة لاستكانة من الجوع ضعفا لا يمر ولا يحلي وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل۔ انہوں نے حضور کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ ان اشعار کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، کہہ سدا پورا علاقہ ہو گیا ہے، پریشانی مشقت کا عالم ہے، اور پریشانی ہماری اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ ہمارے خاندان کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں، جو جن کا کام ان کی خادمائیں کرتی تھیں، وہ اپنا کام خود کر رہی ہیں، اور اس قدر مشقت میں مبتلا ہے کہ ان کے سینے پھٹ گئے ہیں، ان کے سینوں سے خون روا ہے، اور پریشانی مشقت کا عالم یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو گئی ہیں، ماؤں کو بچوں کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی، اور جو ہماری قوم کے نوجوان تگڑے لوگ تھے، وہ بھوک سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی عورت ان کو دھکا دے دے تو گرنے کے بعد دوبارہ وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شعر عقیدے کے ہیں وہ شعر ملاحظہ فرمائے، وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، یا رسول اللہ، ہمارے فریادیں صاف ہی ہیں، ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم آپ کے بارگاہ میں نہ آئے تو کہاں آئے، آپ ہی تو ہمارے فریاد رس ہیں، ہم بھاگے تو کہاں بھاگے، ہم جائے تو کہاں جائے، وَلَيْسَ لَنَا، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، آپ ہی ہماری پناہ گاہ ہیں، ہم آپ کے علاوہ کہاں جائے، وَلَيْسَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، اور مخلوق کی پناہ گاہ تو انبیاء ہی ہوتے ہیں،
بارگاہ میں نہ آئے تو کہاں جائے؟ حضور آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، فریاد لے کر ہمارے دعا فرما دی، بارش کا اہتمام ہو جائے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں جب حضور نے ان کی فریاد کو سنا تو یہ نہیں کہا تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، یہ کون سا شرک کیا عقیدہ بیان کر رہے ہو، یہ تو تم نے شرک کر دیا، تم نے مجھ سے فریاد کیسے کر لی، تم نے میری دعائیں کیسے دے دی، تم نے میرے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا دیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، تم اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتے اور یوں عرض کرتے اے اللہ بارش نازل فرما دے، تم نے میری پناہ گاہ کیوں لے لی، تم نے مجھے پناہ گاہ کیوں کہا، تم میری بارگاہ میں کیوں آئے؟ چلو جاؤ کلمہ پڑھو، پھر سے مسلمان ہو، دامن اسلام سے آبستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نے مجھے پکار کر تم نے مجھ سے فریاد کر کے تم نے شرک کیا ہے، اب تم دار اسلام سے باہر ہو گئے۔ حضور نے ڈانٹا نہیں، حضور نے پھٹکارا نہیں، حضور نے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا، حضور نے کلمہ نہیں پڑھایا، بلکہ حضور نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے اوپر اور مدینے کے قرب و جوار میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، پورا آسمان صاف تھا، ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا ہے، وہ پھیلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مدینے کو گھیر لیتا ہے، اور پھر حضور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرتے ہیں، زوردار بارش ہونے لگتی ہے، بارش ہونے لگتی ہے، ایسی زبردست بارش ہوتی ہے کہ مدینے والے گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں اگر ایسی بارش ہوئی تو ہم تو بہ جائیں گے، ہم تو ڈوب جائیں گے، لہریں آ جائیں گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا حضور اگر ایسی بارش ہوتی رہی تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم حوالنا حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے قرب و جوار میں بارش ہو جائے، جہاں جہاں کے علاقے قحط زدہ ہیں، جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں بارش ہو، مدینے پر بارش نہ ہو۔ اس کے بعد حضور انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں، بادل چھڑ جاتا ہے اور مدینہ خالی ہو جاتا ہے، مدینے سے بادل ہٹ جاتے ہیں اور پھر قرب و جوار میں بہت زوردار بارش ہوتی ہے، ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہی راوی صحابی دیہاتی صحابی جو حضور کی بارگاہ فریاد کرنے آئے تھے کہ حضور ہم مشقتوں میں مبتلا ہیں، وہی ایک ہفتے کے بعد پھر آگے فریاد کرتے ہیں کہ حضور اب بارش کے بند ہونے کی دعا ہو جائے، بہت بارش ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک تو انہوں نے حضور کو پناہ گاہ، حضور کی بارگاہ کو پناہ گاہ کہا، حضور سے فریاد کی، حضور کی بارگاہ کو مولا ملجا کہا، اور یہ زبردست عقیدے کا شعر کہا، وليس لنا الا اليك فرارنا، یا رسول اللہ ہماری پناہ گاہ تو آپ ہی ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں نہ آئے تو آخر کہاں جائیں؟ حضور نے ان کی اس دعا ان کی اس التجا کو بارش کی دعا کی تو بارش ہوئی، اور یہ گویا کہ حضور نے مہر لگا دی کہ ہاں واقعی میں پناہ گاہ ہوں، تم نے بھی مجھ سے پناہ مانگی ہے تو تم کسی غلط شخص کے پاس نہیں آئے ہو، تم واقعی میں اس کے پاس آئے ہو جس کو اللہ نے کائنات کا پناہ گاہ بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج ابو طالب ہوتے، حضور کے چچا ابو طالب، اگر آج ابو طالب ہوتے اور اس رمجھم رمجھم بارش کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کون ہے جو ابو طالب کا شعر پڑھ کے سنا دے؟ شیر خدا مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شعر پڑھتے ہیں، وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمان اليتامى عصمة للأرامل، یہ شعر جناب ابو طالب نے حضور سرور کائنات کی شان میں کہا تھا، اور کب کہا تھا؟ جب حضور کی عمر 9 سال کی تھی، 9 سال کی عمر ہے، اس وقت بھی قحط زدہ پورا مکہ قحط زدہ ہو گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اہل مکہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اہل مکہ حضور کے چچا ابو طالب کی بارگاہ میں آئے تھے اور آ کر کہا تھا اے سردار قریش بارش کی دعا کریے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی۔ اس وقت ابو طالب حضور کو لے کر کعبۃ المعظمہ گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے حضور کی پشتیاں نیا لگا دی اور حضور کے چہرے کا واسطہ دے کر اللہ سے بارش کی دعا کی تھی تو بارش نازل ہوئی تھی۔ اس وقت جناب ابو طالب نے حضور کی شان میں بہت لمبا قصیدہ لکھا تھا، اس قصیدے کے دو شعر یہ ہیں، وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمان اليتامى عصمة للأرامل، یہ روشن چہرے والے ہیں، ان کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ ان کے چہرے سے ان کے چہرے کے واسطے سے اگر اللہ سے بارش کی دعا کی جاتی ہے تو آسمان سے بارشیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے اگلا مصرع کہا، سمان اليتامى عصمة للأرامل، ان کی شان یہ ہے کہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کی فریاد رس ہیں، یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، یتیم ان کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں اور بیواؤں ان کی بارگاہ میں آ کر فریادیں کرتی ہیں، ان کی فریادوں کو سنتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے شعر اور کہا، تَيَلُوذُ بِهِ حُلَّاكُ مِنْ آلِ حَاشِمِ فَهُ فہل عندها في نعمه وفضل کہ ان کی شان یہ ہے کہ بنی ہاشم کے جو لوگ ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں وہ ان کے بارگاہ میں آ کے پناہ لیتے ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ بنی ہاشم ان کے بارگاہ میں آ کر نعمت میں ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم میں رہتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, دعا کرنے پر بارش نازل ہوئی, تو آپ نے یہی دعا یہی آپ نے یہی تمنا کا اظہار کیا تھا کہ کون ہے جو ابو طالب کو دو شعر پڑھ کے سنا دے. جب ابو طالب نے بچپن میں جو شعر میری شان میں کہے تھے تو جناب مولا کائنات نے دونوں شعر سنائے اور یہ کہا واب یدا یستسقى غمام بوجهه سماء اللطام عصمۃ للارامل. اب یہاں پہ دکھانا یہ ہے کہ جب حضور 9 سال کے تھے تو جناب ابو طالب نے حضور کو ماوا مرجع کہا, پناہ گاہ کہا, اور یہ کہا کہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں, بیواؤں کے فریاد رس ہیں, یتیم ان کی بارگاہ میں کے پناہ لیتے ہیں, بیوائیں ان کی بارگاہ میں کے فریاد کرتی ہیں اور ان کی فریادوں کو سنتے ہیں. جب حضور کی عمر شریف صرف 9 سال کی تھی, اس کے بعد جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت فرمانے کئی سال کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور نے انہی دونوں اشعار کے سننے کی تمنا ظاہر کی کہ کوئی ہے جب ابو طالب کے انہی دونوں شعروں کو میرے سامنے پڑھ کے سنا دے جن دو شعروں میں ابو طالب نے مجھے ماوا مرجع کہا ہے, یتیموں کی پناہ گاہ کہا ہے, بیواؤں کا فریاد رس کہا ہے. اب اندازہ فرمائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں جیسا کہ تقویت الایمان شروع ہی میں بالکل آغاز کلام ہی میں جہاں سے اسماعیل دہلوی نے کلام کی گفتگو کی ہے وہی سے بیان کیا ہے کہ پہلے توحید و شرک کا معنی بیان کیا جائے گا, اس لیے کہ کچھ لوگ انبیاء اولیاء کو پکارتے ہیں, پیغمبروں کو پکارتے ہیں, ان کی فریاد کو ان سے فریادیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو ہندو لوگ دیوی اور دیوتاؤں کے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح ہندو لوگ پریشانی میں مصیبتوں میں اپنے دیویوں کو دیوتاؤں کو پکارتے ہیں ویسے ہی مسلمان انبیاء کو بلا پکارتے ہیں, اولیاء کو پکارتے ہیں, ان کی پناہ میں آتے ہیں, ان سے فریاد کرتے ہیں, ان کی دعائیں کہتے ہیں اور یہ سب کے سب شرک کرتے ہیں, بظاہر مسلمان ہیں حقیقت میں وہ مشرک ہیں. میں نے اسی بات کا خلاصہ بیان کیا, اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. اب تقویت الایمان کی یہ عبارت ایک طرف آپ کے سامنے ہے جس میں کہا کہ جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو مصیبت کے وقت پکارتے ہیں وہ ان ہندوؤں کی طرح ہیں جو مصیبت کے وقت اپنی دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں. کتنی شدید ترین یہ گستاخانہ عبارت ہے, گویا کہ ایک طرف انبیاء اور اولیاء اور ایک طرف دیوی دیوتا اور ایک طرف انبیاء اولیاء کو پکارنے والے مسلمان اور دوسری طرف دیوی دیوتاؤں کو پکارنے والے ہندو غیر مذہب مشرک لوگ, تو اس نے مسلمانوں کے مشرک کے مقام پر کھڑا کیا اور انبیاء اور اولیاء کو دیوی دیوتاؤں کے مقام پر کھڑا کر دیا ہے اور یہ کہا یہ ایسے ہی ہیں جیسے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا جس طرح مسلمان پیغمبروں سے فریاد کرتے ہیں, پیغمبروں سے مصیبتیں دفع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ کفری عبارت ہے. اور دوسرے مقام پر یہ حدیث آپ کے سامنے ہے جس میں حضور کو ماوا بھی کہا گیا, حضور کو مرجع بھی کہا گیا, آنے والے صحابی نے حضور سے فریاد بھی کی اور حضور نے ان سے نہ ہی توبہ کا مطالبہ کیا نہ ہی حضور نے ان سے یہ کہا کہ تم مشرک ہو گئے, تم نے مجھ سے فریاد کیسے کر لی, تم نے مجھ سے یہ مصیبتوں کو دفع کرنے کا مطالبہ کیسے کر لیا, تم کو تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھا, تم میری بارگاہ میں کیسے آ گئے, تم تو شرک سے توبہ کرو. حضور نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ان کو حضور کے واسطے سے ملا ہے, وہ عقیدہ مبنی پر حقیقت ہے, وہ عقیدہ وہی ہے جس پر قرآن دلالت کر رہا ہے, جس پر حدیثیں دلالت کر رہی ہیں اور جس کی جانب حدیثیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر مسلمان مصیبتوں کے وقت اپنے حضور کو اپنے محبوب کو پکارے تو حضور سنتے ہیں, فریادیں سنتے ہیں, مصیبتوں کو دفع فرماتے ہیں اور ہمارا انہیں تمام حدیثوں پر عمل بھی جاری ہے الحمدللہ. اسی طرح آپ حدیث ملاحظہ فرمائیں, بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. حدیث یوں ہے کہ ایک صحابی ہے ابو مسعود بدری, یہ بدری صحابی ہیں یعنی جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابی عظیم الشان صحابی ہیں, جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا بہت اونچا مقام ہے. یہ ابو مسعود صحابی ہیں, ان کے بارے میں حدیث ہے انہو کان یضرب غلامہ وہو یقول اعوذ باللہ کہ یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے, مسلمان غلام تھا, کسی غلطی کی بنیاد پر یہ اس کی پٹائی لگا رہے تھے وہ اللہ کی دعائی دے رہا تھا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو, اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو, اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, مجھے چھوڑ دو, مجھے معاف کر دو. انہوں نے چھوڑا نہیں, غصے میں تھے, غصہ برداشت نہیں ہوا, اس کو مارتے رہے. اس کے بعد جب اس غلام نے دیکھا کہ اللہ کا نام لینے کے بعد وہ باوجود کہ مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں اور مجھے مسلسل مارتے جا رہے ہیں, تو اس نے یہ کہنا شروع کیا, اعوذ برسول اللہ, اعوذ برسول اللہ, میں رسول اللہ کی دعائی دے رہا ہوں, رسول اللہ کی دعائی دے رہا ہوں, میں ان کی پناہ میں آ رہا ہوں, ان کا نام سن کر, ان کا نام سن کر مجھے معاف کر دو. جب اس نے حضور کی پناہ دی ہے, حضور کی دعائی دی ہے اور حضور کی پناہ کی گزارش کی ہے, تو حضرت ابو مسعود انصاری نے ہاتھوں کو روک لیا, ہاتھوں کو روکنے کے بعد اس کو معاف کر دیا اور اس کو جانے دیا. حضور سارے کائنات پیچھے سے تشریف لا رہے تھے, حضور قریب آئے, حضور نے سارا معاملہ دیکھ لیا تھا. حضور نے حضرت ابو مسعود انصاری سے کہا, واللہ اللہ اقدر علیک منہ علیہ, خدا کی قسم جتنا تم اس غلام پر قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے. تم نے اس کو مارا کیسے, تم نے اس کو تکلیف کیسے پہنچائی, جتنا تم آج اس پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے. تو ابو مسعود جو بدری صحابی ہیں ان کے بارے میں آئے فما اطاعتہ, تو انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ میں اللہ کے رضا کے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. اب یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں, حضرت ابو مسعود بدری صحابی ہیں, اس غلام کو پٹائے لگا رہے ہیں, غلام کو مار رہے ہیں, وہ غلام اللہ کی دعائی دے رہا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو, میں اللہ کی دعائی دے رہا ہوں. حضرت ابو مسعود نے اس کو بخشا نہیں, اس کو معاف نہیں فرمایا, لیکن جب اس نے رسول اللہ کی پناہ لی اور رسول اللہ کے نام لیا, رسول اللہ کے نام کی دعائی دی ہے, تو حضرت ابو مسعود اس کو معاف کر دیتے ہیں, اس کو جانے دیتے ہیں, مار کر روک دیتے ہیں, کوڑا پھینک دیتے ہیں. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ معلوم ہے, سارے معاملات حضور دیکھ رہے ہیں. حضور نے سوال فرمایا کہ اس نے پہلے اللہ کی دعائی دی اور اس نے بخشا نہیں, اس کے بعد جب اس نے میری دعائی دی ہے تو اس میرے غلام نے اس کو بخش دیا ہے, اس کو معاف کر دیا ہے. اب اگر یہ شرک ہوتا, حضور کی دعائی دینا, حضور کا نام لینا, نام لے کر حضور کو پکارنا, حضور کی پناہ میں آنا, یہ شرکیہ عقیدہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس غلام کو ڈانٹتے اور کہتے یہ کیا تم نے کیا, تم اللہ کی پناہ لے رہے تھے, اللہ کے نام کی دعائی لے رہے تھے, تم نے اللہ کا نام چھوڑ کر میرے نام کی دعائی لینا شروع کر دیا, تم نے ایسا کیوں کیا, کیوں تم مشرک ہو گئے, پہلے تم توبہ کرو, پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, دوبارہ دار اسلام میں داخل ہو, ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اور ابو مسعود بدری کو بھی حضور نے ڈانٹا نہیں, پھٹکارا نہیں, کہا تو صرف یہ کہا کہ ابو مسعود یہ ظلم ہے, تم کو غلام کو مارنا نہیں چاہیے, یہ بھی انسان ہے, تم جیسا انسان ہے, تمہارے ماتحت ہے, تم آج اس پر جتنا قادر ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے, لہذا ظلم مت کرو, ورنہ تم سے اوپر بھی کوئی ہے تم کو بخشا نہیں جائے گا. کہا تو حضور نے یہ کہا کہ تم پر اللہ اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس غلام پر قادر ہو. تو یہ سننے کے بعد ابو مسعود نے اس غلام کو آزاد کر دیا, لیکن کہیں کسی بھی تاریخ میں اور کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ملتا ہے کہ حضور نے ابو مسعود انصاری سے یہ کہا ہو کہ تم نے ایک مشرک غلام کو کیوں آزاد کر دیا, تم نے ایک اس نے تو شرک کیا تھا, تو اس نے شرک کیا اور تم نے اس کے شرک پر تعاون کیا ہے, لہذا تم نے شرک کیا ہے, تم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. کیا چل نہیں رہا ہے, درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس طرح کی ایک دو حدیثیں نہیں ہیں, متعدد حدیثیں ہیں جس میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں آ کر فریاد کی اور حضور نے ان کی فریاد کو سنا بھی, ان کی مصیبتوں کو دور بھی کیا. اگر کسی غیر اللہ سے فریاد کرنا مطلقاً شرک ہوتا, حرام و ناجائز ہوتا, تو یقیناً حضور کلمہ بھی پڑھواتے اور دوبارہ مذہب اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ بھی کرتے, لیکن ایسا کہیں کوئی معاملہ نہیں ہے. تو شرک اسی وقت ہوگا جب کسی کو بذات مستقل سمجھ کے فریاد کسی سے کی جائے, اس کی بارگاہ میں آیا جائے کسی کو بذات اور مستقل سمجھ کے, حالانکہ کسی بھی مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور مستقل بذات ہیں, بلکہ یہی عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے پاور دیا ہے, حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے, حضور کو اللہ نے تصرف کا اختیار دیا ہے, حضور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے دیے سے کرتے ہیں, اللہ کے عطا سے کرتے ہیں, اللہ کے عطا سے حضور ماوا بھی ہیں اور ساری کائنات کے ملجا بھی ہیں. جو ابھی فریادی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کے عطا سے حضور اس کی فریاد کو سنتے ہیں, اس کی مصیبتوں کو دفع فرماتے ہیں. اس طرح کے اور متعدد حدیثیں ہیں. ایک حدیث اور سماعت فرما لیں جو متعدد کتابوں کے اندر حدیث پاک ہے, میں ابن ماجہ کے حوالے سے اس کو بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو تمیم داری اس کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور دیگر بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, حضور جلوہ افروز تھے, ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. جانور ہے, اونٹ ہے, لیکن وہ پہچانتا ہے کہ یہی سرور کائنات ہیں, یہی مختار کل ہیں. حضور کی بارگاہ میں آیا, حضور کے کان کے پاس کھڑے ہو کر کان میں دھیرے سے کچھ بولتا ہے. حضور نے اس اونٹ سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو تجھے تیری سچائی کا بدلہ ملے گا, اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ کا بوال بھی تیرے سر کے اوپر ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے اس کے حضور یہ کیا کہہ رہا تھا آپ کی کانوں میں, تو حضور نے ارشاد فرمایا اس پر اس کے مالکوں نے ظلم کیا ہے, یہ مجھ سے فریاد کر رہا تھا, اپنے مالکوں کی شکایت کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے مالک دوڑتے ہوئے آئے, جب اونٹ نے اپنے مالکوں کو دیکھا تو حضور کے پیچھے جا کے چھپ گیا اور پناہ میں آ گیا. وہ مالک حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور نے کہا کیا معاملہ ہے, یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. تو ان مالکوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 3 دن پہلے بھاگ گیا تھا, ہم لوگ 3 دن سے اس اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں, آج یہ اونٹ آپ کے پاس ملا ہے. تو یہ حدیث بہت طویل ہے, میں مختصر بیان کرتا ہوں. حضور نے تنبیہ کی اور کہا اس نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم لوگ اس پر ظلم کر رہے ہو, اس نے گرمی میں, سردی میں, برسات میں, ہر موسم میں تمہاری مدد کی ہے, ہر موسم میں تمہاری خدمت کی ہے, اور اس کے نطفے سے بہت سے اونٹ تمہارے پاس پاپ موجود ہو گئے ہیں, اور آج جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم لوگ اس کو ذبح کر کے کھانا چاہتے ہو, لہٰذا اس کو ذبح مت کرنا, اس کو پناہ دے دو. جب حضور نے یہ فرمایا تو ان مالکوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ ہی اس کو ہم بیچیں گے اور نہ ہی ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں گے. حضور نے کہا نہیں, اب تمہیں ہم یہ اونٹ نہیں دیں گے, لو 100 روپیہ لے لو, یہ اونٹ مجھے دے دو. حضور نے 100 روپیے میں اونٹ خریدا, اس کے بعد اس اونٹ کو آزاد کر دیا. یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے. اس کے بعد اونٹ نے دعا بھی دی تھی, اب وقت نہیں بیان کرنے کا, یہاں میں ایک جملہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جب اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور سے فریاد کی تو حضور نے جب اس سے یہ فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو تجھے تیری سچائی کا بدلہ ملے گا, اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ کا بوال تیرے سر پر ہوگا. وہی پہ حضور نے فرمایا ما ان اللہ ظلمنا عائدنا وليس بخائب لائدنا, اور اللہ نے اس کو امان دے دی کہ میری پناہ ہمیں آتا ہے. یہ جملہ غور فرمایا, ما ان اللہ ظلمنا عائدنا, اللہ نے اس کو امان دے دی ہے جو میری پناہ میں آ جاتا ہے, وليس بخائب لائدنا, اور میری پناہ میں آنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے, کبھی میری بارگاہ میں آ کر محروم واپس نہیں جاتا ہے. مطلقاً حضور نے ارشاد فرمایا, یہ نہیں کہ پناہ لینے والا جانور ہو, یا پناہ لینے والا چرند پرند ہو, یا پناہ لینے والا کوئی حیوان ہو. آپ نے مطلقاً فرمایا, اور یہ بھی نہیں فرمایا جیسے کہ آج کے وہابیہ کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں تھو جائز تھا, حضور کے مرنے کے بعد معاذ اللہ اب جائز نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں حضور مرنے مٹی میں مل گئے ہیں. حضور نے مطلقاً فرمایا اللہ نے اس کو امان دے دی ہے جو میری پناہ میں آتا ہے, اور میری پناہ میں آنے والا, مجھ سے فریاد کرنے والا کبھی خائب خاطر, کبھی محروم نامراد واپس جاتا ہی نہیں ہے. حضور نے مطلقاً فرمایا ہے, یہی سے عقیدہ ملتا ہے کہ صبح قیامت تک حضور کی پناہ لینا جائز ہے, جو بھی حضور کی پناہ میں آتا ہے, جو بھی حضور سے فریاد کرتا ہے, نہ صرف یہ کہ اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, وہ ایسا مزہ, وہ ایسا خوشبخت اور سعادت مند ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے, اور حضور کی نظر کرم سے آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس طرح کی متعلق حدیثیں انشاءاللہ آئندہ بھی ان حدیثوں کے کر کے بیان کیا جائے گا. میک صحیح نہیں ہے, یہ آواز کافی کھینچ رہا ہے, انشاءاللہ میک صحیح ہوا تو آئندہ ہفتہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. چند اعلان سماعت فرما لیں. گوندی میں تعمیر دارالعلوم محی الاسلام غریب نواز پلاٹ نمبر 29A
روڈ نمبر 14 بینگت واڑی گونڈی میں ایک مسجد زیر تعمیر ہے, اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے. اس کی تحقیق بھی کر لی گئی ہے, بار بار یہ حضرت آ رہے ہیں, یہ آپ سے کافی تعاون چاہتے ہیں. باہر وہ ہوں گے, آپ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتے جائیں. اور پچھلے